يروا العذاب الأليم. یہ عذاب علیم جس کے یہ مستحق ہیں یہ عذاب فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً یہ آئے گا عذاب ان پر بَغْتَةً اچانک وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے وہ سمجھ بھی نہیں سکتے اور نہ سمجھ پائیں گے یعنی ان کو سوچنے کا سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. سوچنے اور سنبھلنے کی دعوت اور موقع اب ہے اور اب انہوں نے انکار کیا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ سمجھ نہیں سکیں گے سنبھل نہیں سکیں گے جب عذاب اچانک آئے گا سنبھل نہیں سکیں گے. اور پھر فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ اس وقت حالت یہ ہوگی کہ یہ اس وقت یہ کہیں گے کہ هل نحن منظرون کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے أفبعذابنا يستعجلون کیا ہمارے عذاب کے لیے ان کو بہت جلدی ہے. عذاب آنے سے قبل تو جلدی تھی اور جب عذاب آیا تو اب حالت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مہلت مل سکتی ہے. اب وہ جو مہلت ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے افرأيت إن متعناهم سنين کیا آپ نے دیکھا اگر ہم ان کو چند سال مزہ لینے کی مہلت دے دیں چند سال خوشحالی کی مہلت دے دیں متعناهم ان کو ہم خوشحالی دے دیں سنین چند سال تک ثم پھر جاءہم آ جائے ان کے پاس ما کانوا یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ما اغنا عنہم تو بچا نہیں سکے گا ان کو ما کانوا یمتعون وہ جس کے ساتھ یہ فائدہ اٹھاتے تھے. ہاں یہاں یہ بتا دیا کہ حالت یہ ہے کہ جب دعوت دی جاتی ہے تو اس وقت تو یہ انکار کرتے ہیں اور انکار پہ انکار کرتے ہیں انکار پہ انکار کرتے ہیں انکار پہ انکار کرتے ہیں حتیٰ کہ عذاب آ جاتا ہے. جب عذاب آتا ہے عذاب کو دیکھنے کے بعد جب سر پہ عذاب آ گیا اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہماری توبہ اب ہمیں مہلت مل جائے. اور قرآن نے مجرموں کی تاریخ جہاں بھی بیان کی یہی ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل قرآن بار بار یہ بیان کرتا ہے. یہ کہیں گے اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے اور یہ مہلت دنیا میں مل گئی چند سال نہیں بلکہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 میں کیا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر اولم نعمرکم کیا ہم نے تمہیں اتنی طویل زندگی نہیں 50 60 70 سال ما یتذکر فیہ من تذکر نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا وجاءکم النذیر ڈرانے والے آتے رہے لیکن تم نے اس کا انکار کیا. یؤتى بالعبد یوم القیامة فیقول اللہ له الم اجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا. قیامت کے دن امام الترمذی نے اپنی سنن میں اس حدیث کو نقل کیا اللہ تعالی پوچھے گا بندے سے الم اجعل لك سمعا بصرا مالا ولدا. بندے میں نے تجھے اولاد اور مال اور کان اور آنکھیں اور ساری نعمتیں دی تھیں وسخرت لك الانعام والحرث کھیتی باڑی زمین پیسہ جائیداد وترکتک ترأس وتربع فائدے لیتا رہے فائدے اٹھاتا رہے اثر رسوخ شہرت اقتدار کتنی نعمتیں تھیں کہ دنیا کی زندگی میں ہم نے تمہیں دی. فکنت تظن انک ملاقی یومک ھذا کبھی سوچا تھا تم نے کہ تم ہم سے اس طرح ملو گے. فیقول لا ہے گا نہیں فیقول انساک کما نسیتنی آج ہم تجھے یوں بلا رہے ہیں جیسے تم نے دنیا میں ہمیں بلا دیا، اور جس کو اللہ بلا دے اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کیا ہے؟ وہ جو اللہ کا ذکر اور قرآن بھولنے اور بھلانے والوں کے بارے میں ہے، وہ قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، جب وہ کہے گا یا رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت، اللہ دنیا میں میری آنکھیں تھی آج اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انبیاء کے آخر میں، دنیا میں ہمارے احکامات کو تو نے بھلا دیا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا. اس لیے اللہ یہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کی طرح مت بنو جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. اللہ کیا بلایا؟ حقیقت میں اپنے آپ کو بلا دیا. اور سورہ تکاثر کی تفسیر میں امام الترمذی نے یہ حدیث نقل کی ہے اِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلْ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی العبد من النعیم ان يقال له الم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. قیامت کے دن اللہ تعالی پوچھے گا الم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد، صحت عافیت ہم نے تم کو دی تھی کہ نہیں، اور پینے کے لیے میٹھا ٹھنڈا پانی بھی ہم نے دیا تھا، اس کا تم نے شکر ادا نہیں کیا. تو افرأيت إن متعناهم سنين، اگر ہم ان کو مہلت دے دیں تب بھی وہی حالت. امام القرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ، كان إذا أصبح عمر بن عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ثم يبكي ويقول. عمر بن عبد العزيز صبح اور شام روزانہ اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لیتے اور اپنے آپ سے مخاطب ہوتے اور یہ آیات پڑھتے سورہ شعراء کی، افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما کانوا یوعدون ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، کوئی چیز بچا نہیں سکی ان کو. یہ آیات پڑھتے اور پھر یہ شعر پڑھتے، نہارک یا مغرور نہارک یا مغرور سہو وغفلت ولیلک نوم والردا لک لازم، فلا انت في الايقاظ يقظان حازم ولا انت في النوام ناج فسالم، تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم، وتسعى الى ما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم. فرمایا کہ اے دنیا کی زندگی پہ ناز کرنے والے، میرا دن غفلت اور مشغولیت میں گزر جاتا ہے اور رات غفلت کی نیند میں گزر جاتی ہے. جس کا دن بھی اللہ کی عبادت کے بغیر گزرے، رات بھی اللہ کے ذکر کے بغیر گزرے، اس کے لیے تو ردا لک لازم، اس کے لیے تو ذلت و رسوائی ہی ہے، کامیابی اور فلاح نہیں. ولا انت في الايقاظ يقظان حازم ولا انت في النوام ناج فسالم، جب تو بیدار رہتا ہے تو بیداری بھی ایسی بیداری ہے کہ اس کی کوئی وقت، جب تو بیدار رہتا ہے تو بیداری بھی ایسی بیداری ہے کہ اس کی کوئی وقت، اور مسلمان اور دیندار اس کی سی بیداری نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. اور جب تو سو جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ تو اب تجھے آرام مل جائے گا، حقیقت میں ایسا نہیں ہے. جو چیز فنا ہونے والی ہے اس میں تو خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور جو چیز ختم ہونے والی ہے اس سے تجھے سرور ملتا ہے. جیسے سونے والے کو خواب نظر آتے ہیں اور خوابوں کو وہ حقیقت سمجھ لیتا ہے، اور فرمایا کہ ایسی زندگی تیری گزر رہی ہے جیسے حیوان زندگی گزارتے ہیں. کیا مسلمان کی زندگی یوں گزرنی چاہیے؟
وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون. قاعدہ اور اصول بتا دیا, ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے. الا لها منذرون, بغیر نبی, بغیر رسالت, بغیر کتاب, بغیر ڈرانے والوں, بغیر نصیحت کرنے والوں کے ہم نے کسی بستی کو چھوڑا نہیں ہے. ذکرا, نصیحت کے لیے, ذکرا نصیحت کے لیے. وما كنا ظالمين, اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں. قرآن پر جو اعتراض ہوا اس کا ذکر ہم نے پڑھا آیت نمبر 192 میں, وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ ساتھ بتایا تھا کہ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ, جبریل اس قرآن کو لے کے نازل ہوتے ہیں. وہ بات دوبارہ اب پھر شروع ہوئی, فرمایا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ, نہیں اتارا اس کو شیطانوں نے. شیطان قرآن کو کیسے اتار سکتا ہے؟ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ, یہ ان کے لائق بھی نہیں ہے. وما يستطيعون, اس کی وہ طاقت بھی نہیں رکھتے. انهم عن السمع لمعزولون, بے شک وہ تو سننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں. قرآن کے بارے میں یہ الزام تھا مشرکین مکہ کا, یہ تو شیطان یا جادوگر یا جنات وغیرہ آ کے یہ قرآن بناتے ہیں, تو شیطان اور قرآن یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن تو شیطان کا دشمن ہے, اور قرآن تو جہاں پڑھا جاتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے, تو شیطان قرآن لے کے کیسے نازل ہو سکتا ہے؟ اس اعتراض کا جواب ہے وما تنزلت به الشیاطین, اور یہاں دلیل بھی دے دی, اور دلیل یہ دی, ایک دلیل تو یہ کہ وما ينبغي لهم, شیطان قرآن لے کر کیسے نازل ہو سکتا ہے, اس کے لائق ہی نہیں ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ ولا يستطيعون, اس کے اندر یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ قرآن بنا سکے, اس لیے کہ قرآن کا چیلنج قرآن میں موجود ہے تمام انسانوں سے, تمام جنات سے, اس کی سی ایک صورت, ایک آیت ہی بنا کے لا دو. تو فرمایا کہ نہ تو وہ لائق ہے اس کے کہ اس کو قرآن دیا جائے, اور نہ اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ قرآن بنائے, اور نہ اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ قرآن یا وحی وہ سن سکے. اس لیے کہ قرآن کے نزول سے پہلے اور نبی علیہ السلام کی ولادت یا بعثت سے پہلے جنات اور شیاطین پہلے آسمان کے قریب جا کے وحی کی آواز سنا کرتے تھے. وہ سورہ الحجر آیت نمبر 16 اور 18 میں یہ بتا دیا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ, جو بھی آسمان کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے اس کو شہاب ثاقب, ستارہ, اس سے اس کو مار کے بھگایا جاتا ہے. اور یہی چیز سورہ صافات میں بھی ہے, اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ. سورۃ جن میں بھی ہے, جنات خود یہ کہتے ہیں کہ ہم آسمان کے قریب گئے, ہم نے اس کو ایسا سخت پہرا پایا, وَأَنَّا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا, اور وہ شہاب ثاقب, وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. جنات اور شیاطین خود یہ کہتے ہیں کہ آسمان کے قریب بھی جو جنات یا شیطان جاتا ہے اس کو شہاب ثاقب سے اس کو مار کے دور بھگایا جاتا ہے. اس لیے فرمایا وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون, یہ تو سننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں. تو قرآن اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے, اس کو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, اور اس کتاب کو جبریل امین کے ذریعے قلب محمد پہ نازل کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سورت الشعراء کا آیت نمبر 214 سے اس حصے کا آغاز ہوا جو اس سورت کا آخری حصہ ہے.
اور یہ اصل میں آیت نمبر 214 سے لے کے اس سورت کے اختتام تک جتنی آیات ہیں ان آیات میں دو اہم مسائل کو اور دو اہم باتوں کو بیان کیا گیا ہے جن میں ضمنی طور پہ کئی اور باتیں اور کئی اور مسائل بھی موجود ہیں، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہاں سے شروع ہوئی آیت نمبر 214 سے، اس کا تعلق تبلیغ اور دعوت کے اس اہم پہلو سے ہے جس کو ترغیب کہتے ہیں، جس کو انذار کہتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے دو پہلو ہیں، ایک ترغیب جس کو بشارت کہا جاتا ہے اور ایک ترغیب جس کو انذار کہا جاتا ہے۔ خوشخبریاں سنانا، بشارت سنانا یا ڈرانا، ترغیب والی باتیں کرنا یا ترغیب والی گفتگو کرنا، تو یہ آیت نمبر 214 سے آیت نمبر 220 تک یہی مسئلہ ہے، اور پھر آیت نمبر 221 سے اس سورت کا وہ اہم حصہ شروع ہو رہا ہے جس وجہ سے اس سورت کا نام الشعراء ہے۔ آیت نمبر 221 اور آیت نمبر 222 اور آیت نمبر 223، ان تین آیات کا ربط اپنی بعد والی آیت 224 سے اور اس کے بعد والی آیات سے ہے۔ یہاں آیت نمبر 224 میں ایک لفظ ہے والشعراء یتبعہم الغاوون، شاعر کا ذکر ہے، شاعروں کا ذکر ہے، شعر و شاعری کا ذکر ہے، جو اس سورت کا مستقل مضمون ہے اور سب سے آخری مضمون اور آخری اہم بات ہے۔ شعر و شاعری کا اسلام میں جو تصور ہے یہ اس سورت کا آخری حصہ ہے، جس کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آئندہ ہفتے بیان کیا جائے گا۔ آج کے درس میں جو پہلو ہمارے سامنے ہے ان آیات کی روشنی میں، وہ ہے دعوت و تبلیغ کا یہ اہم پہلو جس کو انذار کہا جاتا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، وَأَنذِرْ اور ڈراؤ، عَشِيرَتَكَ اپنے رشتہ داروں کو، الاقربین جو قریبی ہیں، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ عشیرہ یہ قبیلے کو کہتے ہیں اور انسان کے والد کی طرف سے جو رشتہ یا رشتے ہوتے ہیں ددیال، ایک ننیالی رشتہ اور ایک ددیالی رشتہ، دو رشتے ہوتے ہیں ہر انسان کے، ایک ماں کی طرف سے ایک باپ کی طرف سے۔ عشیرہ کا لفظ عموماً باپ والے رشتوں اور رشتہ داروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے ایک لفظ ہے عاشر یعاشر، مل جل کر رہنا۔ اسی سے پھر ایک لفظ بنا ہے معاشرہ، مل جل کے رہنا۔ اردو میں انسانی معاشرے کو معاشرہ اسی لیے کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ عربی سے لیا گیا ہے، انسانی معاشرہ، جہاں انسان مل جل کے رہتے ہوں، اس لیے معاشرے کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اسی سے ہے عشرہ، گنتی میں 10، اور اسی سے ہے عشر یا عشر، دسواں حصہ، اور اسی سے ہے عشرہ، کسی کی صحبت، مخالطت، میل جول، عشرہ، اور اسی سے ہے عشار یا عشار، ٹیکس وصول کرنے والا یا جبری ٹیکس وصول کرنے والا۔
اور اسی سے ہے معشر، جماعت یا گروہ، لوگوں کا مجموعہ، یا معشر فلان جو عربی میں کہا جاتا ہے. تو وانذر عشیرتک الاقربین. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس متفق علیہ حدیث کو روایت کیا کہ حین انزل اللہ وانذر عشیرتک الاقربین، جب یہ آیت نازل ہوئی، وانذر عشیرتک الاقربین، سورہ شعراء کی آیت نمبر 214، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور آپ نے خاندان کے لوگوں کو بلایا. تو یہ تین روایات ہیں جن میں سے ایک کو عبداللہ ابن عباس نے نقل کیا اور دو کو ابو ہریرہ نے نقل کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جن دو روایات کو نقل کیا، ان میں ایک روایت متفق علیہ ہے اور ایک صرف صحیح مسلم میں مذکور ہے. ارشاد فرمائے، یا معشر قریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یا عباس ابن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا صفیہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیمی ما شئتی من مالی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا. ایک ایک کا نام لیا اپنے خاندان کے لوگوں کا، بنی عبد مناف اور عباس چچا کا نام لیا، اور اپنی پھوپھی صفیہ کا نام لیا، بیٹی فاطمہ کا نام لیا، کہ دنیا میں جو کچھ مجھ سے ہوئے میں تمہارے لیے کر سکتا ہوں، اللہ کے ہاں میں تم میں سے کسی کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکوں گا، اس لیے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جس حدیث کو روایت کیا اس کے الفاظ یہ ہیں کہ لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الصفا. جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ شعراء کی آیت نمبر 214، وانذر عشیرتک الاقربین، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام صفا کی پہاڑی پہ چڑھے. فجعل ینادی، اہل مکہ کے ہاں یہ دستور تھا اس زمانے میں کہ جب کوئی اہم بات ہوتی، کوئی اہم واقعہ ہوتا، تو کوئی شخص بھی صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا، وہ سب شہر والے، کیونکہ اس وقت مکہ ایک چھوٹا سا شہر تھا، سب وہاں جمع ہو جاتے اور اس بات کو سنتے. وہاں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پکارا، یا بنی فہر یا بنی عدی لبطون قریش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا لينظر ما هو، فجاء ابو لهب وقريش فقال ارايتكم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك الا صدقا. قال فانی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. ایک ایک کا نام لیا، سب کو پکارا، تمام قریش جمع ہوئے، جن میں سرکردہ افراد بھی تھے، جن میں ایک ابو لہب تھا. فرمایا کہ جو شخص خود نہ آ سکا، جب اعلان ہوا اور آپ نے بلند آواز سب کو بلایا اور پکارا اور جمع کیا، وہ شخص جو خود کسی وجہ سے یہاں حاضر نہ ہو سکا، اس نے اپنے نمائندے بھیجے، سب لوگ آ گئے. اس وقت آپ نے پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس وادی اور ان پہاڑیوں کے پیچھے لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات مان لو، تصدیق کرو گے، یقین کرو گے؟ کہنے لگے، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے بار بار آپ کو آزمایا، ہر بار آپ کو سچا پایا. تاریخ کی بعض روایات میں یہ منقول ہے، انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگرچہ نہ کوئی آواز ہم سنتے ہیں اور نہ مٹی اور گرد و غبار نظر آ رہی ہے اور نہ اور کوئی خبر ہے کہ لشکر حملہ کرنے والا ہے، لیکن چونکہ آپ کی زبانی اس شہر کے لوگوں نے 40 سال آپ کو یہاں ہو گئے، ہمارے درمیان آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی،
زندگی کے تین مرحلے آپ نے ہمارے درمیان گزارے، بچپن، لڑکپن، جوانی. ہم نے کبھی آپ کی زبان سے سچ کے علاوہ اور کچھ نہیں سنا، اس لیے بغیر سنے بغیر دیکھے ہم کو ماننا پڑے گا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. داعی اور مبلغ کو یہ بتایا کہ جب کسی کے سامنے دعوت پیش کی جائے تو کبھی یہ طریقہ بھی اختیار کیا جائے کہ بات کرنے والے کے بارے میں کیا رویہ اور کیا تاثر اور کیا فکر اور کیا عقیدہ اور کیا خیال ہے. جب یہ بات یک زبان ہو کر تمام اہل مکہ اور خصوصاً قریش کے سرکردہ لوگوں نے کہی، پھر آپ نے فرمایا کہ اب میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اور بعض روایات میں یہ ہے فرمایا کہ بس صرف ایک ہی میری دعوت ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو. جب یہ بات بیان فرمائی، قال ابو لہب تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، ابو لہب نے بد دعا دی، گستاخی والے جملے استعمال کیے اور کہا کیا تم نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا تھا. اس پر پھر یہ سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے اپنے حبیب کا دفاع کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب نہیں دیا، اللہ نے آپ کی طرف سے جواب نازل فرمایا. تیسری حدیث جو اس بارے میں ہے وہ صحیح مسلم میں ہے، اس میں بھی یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ آپ نے اپنی پھوپھی اور اپنی بیٹی کا نام لیا اور یہ کہا کہ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِيمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا، میں اللہ کے ہاں تم میں سے کسی کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکوں گا اگر تم لوگوں نے ایمان قبول نہ کیا. ہاں دنیا میں جو صلہ رحمی ہے، دنیاوی طور پہ جو لین دین ہے، وہ میں تمہارے ساتھ کروں گا، لیکن اللہ کے ہاں میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. یہاں یہ چیز بھی بتا دی، اور یہ قرآن نے انبیاء کی تاریخ اسی لیے بیان کی ہے کہ اگر ایمان قبول نہ کیا جائے تو نبی بھی مشرک اور منکر اور کافر کے لیے اللہ کے ہاں کچھ نہیں کر سکتا. اور یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور لوط علیہ السلام کا واقعہ اور دوسرے انبیاء کے واقعات ہم نے پڑھے ہیں جہاں ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کے ہاں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اور یہی وہ مقام ہے جس مقام پر ان آیات کی تفسیر میں امام القرطبی نے لکھا کہ ان القرب فی الانساب لا ينفع مع البعد فی الاسباب، ان القرب فی الانساب لا ينفع مع البعد فی الاسباب. امام القرطبی نے کیا خوب عبارت لکھی، فرمایا کہ رشتے میں، خونی رشتوں میں کسی کا قریب ہونا یہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر اس نے اسباب کو اختیار نہیں کیا، یعنی اگر اس نے اسلام کو اختیار نہیں کیا. اللہ کے ہاں حسب نسب نہیں چلتا، اللہ کے ہاں صرف عمل دیکھا جاتا ہے. اور نوح علیہ السلام نے یہی بات جب اللہ نے سمجھائی ان کو یہی بات کی تھی کہ انہ عمل غیر صالح، لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. تو یہاں پر اس چیز کو بیان کیا، وانذر عشیرتک الاقربین، دعوت و تبلیغ کے دو اہم پہلو جیسا کہ ہم نے بتایا، ایک بشارت والا، ایک دراوے والا، انذار کا پہلو. یہاں جیسا کہ اہل علم نے فرمایا کہ انذار والے پہلو کو یہاں، دراوے والے پہلو کو یہاں اس لیے بیان کیا گیا آیت نمبر 214 میں، کہ اس سے قبل جو واقعات، جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس سورت کے آغاز ہی سے جو واقعات شروع ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، پھر نوح علیہ السلام کا واقعہ، پھر تو یہ تمام واقعات میں یہ چیز ہمیں بتائی گئی کہ ان قوموں نے اپنے انبیاء کی بات کا انکار کیا اور اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا. تو ان کی تباہی و بربادی میں اور ان واقعات میں چونکہ
ڈراوے کا پہلو نمایاں ہے, اس لیے یہاں وہ انذر عشیرتک الاقربین میں ڈراوے کے پہلو کو بیان کیا گیا تاکہ ایک مناسبت بن جائے. واللہ اعلم. وہ انذر عشیرتک الاقربین, دو پہلو ہیں دعوت و تبلیغ کے, ایک بشارت والا ایک ڈراوے والا. حالات کو دیکھ کر کبھی بشارت والا پہلو نمایاں ہوتا ہے اور کبھی انذار والا پہلو نمایاں ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت جب پیش کی ہے تو اس کا سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا جو اس سے قبل بیان ہوا, ایک یہ ہے سورہ شعراء میں وانذر عشیرتک الاقربین, اور ایک وہ ہے جو سورہ تحریم میں بیان ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہ اہم پہلو ہے. اور اس کے بعد دوسرا اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگ. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا تیسرا پہلو اور تیسرا نمبر اور تیسرا درجہ یہ تھا کہ عرب قوم کو آپ نے دعوت دی, اور چوتھا پہلو یہ ہے کہ پوری انسانیت کو آپ نے دعوت دی. تو سب سے پہلے اپنے گھر کے لوگوں کو آپ نے دعوت دی, اور اس کے بعد خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو, اور پھر مکہ اور گرد و نواح کے, لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا, اور آخر میں پھر إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. دوسری بھی چیز یہاں اہم یہ بیان ہوئی کہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, وہ یہ ہے کہ ایمان والے لوگ, یعنی وہ لوگ جو آپ پر ایمان لے آئے, ان کے سامنے اپنے آپ کو آپ جھکا دیں, یعنی ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں. اور نبی کی تواضع, اس سے مراد نبی کی شفقت جس کا ذکر سورہ توبہ کے آخر میں ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا گیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم, ان کے ساتھ آپ کا معاملہ شفقت والا ہونا چاہیے. اور اس چیز کو سورہ آل عمران میں بھی بیان کیا, آیت نمبر 169 میں, فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. اہل علم نے یہاں اس چیز کو بیان کیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو یہ کہا گیا کہ اہل ایمان کے ساتھ شفقت والا معاملہ اور تواضع والا معاملہ کیجئے, تو اس سے تمام علماء اور اساتذہ اور مربین اور بڑوں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ وہ اپنے شاگردوں اور اپنے چھوٹوں اور اپنے بچوں اور اپنے احباب متعلقین کے ساتھ تواضع اور شفقت اور انکساری والا معاملہ کریں, ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں جو کہ سختی والا معاملہ ہو. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور یہاں سے ایک اور چیز معلوم ہوئی, وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو سب سے پہلے اپنے گھر کی اور خاندان کی فکر کرنی چاہیے. اور یہ وہ جو آیت ہم نے پڑھی اس میں بھی یہی ہے, او انفسکم و اہلیکم, اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح پہلے کرو اور اس کے بعد پھر باہر تک بات پہنچاؤ. یہ نہ ہو کہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہو اور اس سے بے نیاز ہو کہ آپ دوسرے عالم میں گھومے پھریں, بلکہ جو ترتیب ہے اس ترتیب کا خیال رکھا جائے. ہاں اگر کسی مقام پر حالات کے اعتبار سے اس چیز کی اشد ضرورت ہو تو وہ تبلیغ عام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, لیکن جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ انسان آغاز اپنی ذات سے, اپنے گھر سے, اپنے خاندان سے کرے, جس کا یہاں حکم دیا گیا. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. رشتہ داروں میں سے یا لوگوں میں سے اگر کوئی, فَإِنْ عَصَوْكَ, اگر یہ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں, فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ, تو یہ آپ ان سے برات کا اظہار کر دیجئے. اگر کوئی آپ کی بات کا انکار کرتا ہے تو اس سے برات کا اظہار کر دیجئے, اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے. اور یہ برات وہ ہے جو موحد اعظم
اور اللہ کے خلیل نے اس چیز کو پیش کیا اور سبق دے دیا سب کو کہ اگر والد ہو اور وہ مشرک ہو تو اس سے بھی برات کا اظہار کرو. فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه. سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں فرمایا یہی ابراہیم جو اپنے والد کے لیے سفارش کرتے ہیں, لیکن جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس نے ایمان قبول نہیں کرنا, یہ دشمنی پہ اتر آیا ہے, تو فرمایا کہ اللہ مشرک باپ باپ ہے تو کیا ہوا, اگر مشرک ہے میرا اس سے کوئی تعلق. فلما تبین له انه عدو للہ, جب یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ یہ اللہ کا دشمن ہے, تو ابراہیم نے کیا کیا, تبرأ منہ, کہنے لگا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہی اہل ایمان کا سیوا ہونا چاہیے. افسوس یہ ہے کہ ہم قنوت کی دعا میں روزانہ اللہ سے وعدہ ضرور کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں ہے. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُ. اللہ جو تیری نافرمانی کرے, تیرا دشمن ہو, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, ہم اس سے اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں, اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. لیکن روزمرہ زندگی میں, لین دین میں, معاملات میں ہماری دوستی, تعلق, ربط, محبت انہی سے ہے جو دین کے دشمن, اسلام کے دشمن, جو ملت کے دشمن, جو کفار و مشرکین و منکرین و فساق و فجار پہ جو مشتمل ہے, ان سے ہماری دوستی, ان سے ہمارا تعلق, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اور روزانہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ جو تیرا دین کا دشمن وہ ہمارا بھی دشمن, اس سے کوئی تعلق نہیں. دین والوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا, علماء کے ساتھ تعلق قائم رکھنا, جو انبیاء کے وارث ہیں, علماء حق اور علماء ربانیین, اور جو دوسرے لوگ ہیں ان سے برات کا اظہار کرنا, یہ سنت انبیاء ہے. یہی چیز ہمیں یہاں بتائی جا رہی ہے. اور ان لوگوں سے قطع تعلق, ان کی مخالفت, اس سے آپ مت گھبرائیے, اس لیے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے, وہ زبردست ہے. وتوکل علی العزیز الرحیم, ان کے مقابلے میں اللہ پہ بھروسہ کرو جو زبردست طاقت والا ہے. اور اگر کوئی بات مان لے تو اس کے لیے الرحیم ہے. دو صفات یہاں بیان ہو گئیں, چونکہ ایمان والوں کا ذکر بھی ہے اور فَإِنْ عَصَوْكَ مِنْ نافرمانوں کا ذکر بھی ہے. تو جو ایمان قبول کر لے اس کے لیے ہے الرحیم, اور جو عصو کا نافرمانی والے طبقے سے اس کا تعلق ہو, اس کے لیے اللہ کی ذات بڑی زبردست. اللہ اپنے دشمنوں کو ڈھیل تو دیتا ہے لیکن ان کو چھوڑتا نہیں ہے. اور تسلی دی جا رہی ہے آپ کو اور آپ کی وساطت سے ہر صالح متقی ایمان والے کو کہ تم لوگ جو عبادت کرتے ہو, دعوت و تبلیغ کا عمل کرتے ہو, امر بالمعروف کرتے ہو, نہی عن المنکر کرتے ہو, جہاد و قتال کرتے ہو, خیر کے جتنے کام کرتے ہو, تمہاری اٹھک بیٹھک, تمہاری چلت پھرت, تمہاری ہر ہر حرکت اللہ کے سامنے ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سے کوئی چیز چھکی چھپی پوشیدہ نہیں ہے. الذی یراک حین تقوم, الذی وہ ہستی, یراک جو آپ کو دیکھتی ہے, حین تقوم جب آپ قیام فرماتے ہیں. قیام سے مراد نماز کا قیام بھی ہے, قیام سے مراد تہجد کا قیام بھی ہے, قیام سے مراد وہ قیام بھی ہے جو دوسرے نیکی کے کاموں کے لیے انسان اپنے بدن کو استعمال کرتا ہے. وَتَقَلُّبَكَ, اور آپ کا پلٹنا, فِي السَّاجِدِينَ, سجدہ کرنے والوں میں, جب آپ اپنے ان کاموں سے پلٹ کے سجدہ کرتے ہیں, جماعت کی نماز پڑھتے ہیں یا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. دیکھنے سے مراد دیکھنا بھی ہے, اور دیکھنے سے مراد محبت اور رحمت بھری نگاہ ڈالنا بھی ہے. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ, اللہ کا اپنے بندوں کو دیکھنا, اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو رحمت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے. جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ بندے نیکیوں کے کام میں مشغول ہیں,
اچھے کاموں کے لیے حرکت ہو رہی ہے, چلنا پھرنا ہو رہا ہے, قعدہ ہے, قیام ہے, قعود ہے, جلوس ہے, چلنا پھرنا ہے, یہ اللہ کی رضا کی خاطر, اللہ کے بندوں کی مدد خدمت کی خاطر, نیکی اور خیر کے لیے ہے. تو اللہ ان حرکتوں کو اپنے بندوں کی نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے. انہ ہو السمیع العلیم, یہ اللہ کی صفات میں بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد.